आगे देखते हैं आयत नंबर 102 से। وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو آپ کے ساتھ اور لے لیں اپنے ہتھیار اور جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جائیں تیرے پاس سے اور آئے دوسری جماعت جس نے کہ نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لے لیں اپنا بچاؤ اور ہتھیار کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے تاکہ وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں اور تم پر اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ یہ آیت جو ہے یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے۔ غزوہ غطفان ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنو غطفان کے ساتھ ایک جنگ تھی۔ اس موقع پہ مسلمانوں نے جب ظہر کی نماز ادا کی تو کفار نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے ایک موقع ضائع کر دیا جس میں ہم ان مسلمانوں کے اوپر یک بارگی حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کوئی بات نہیں، عصر کی نماز میں ہم ایسا کریں گے، کیونکہ یہ نماز تو وہ ہے جو ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ لیکن اس نماز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی جس میں ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے کچھ مختلف طریقے بیان ہوئے۔ ایسی نماز کو شریعت میں صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ حالات اور مواقع کے اعتبار سے یہ مختلف طرح سے پڑھی جائے گی، جیسا موقع ہوگا ویسا ہی کیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہم نے چیز دیکھی، اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط جو لگائی وہ اذا کنت فیہم، جب آپ ان کے اندر ہیں۔ اس بات سے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی اس کی کہ یہ حکم جس میں نماز کے دور میدان جنگ ہی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، کچھ پہلے آدھے لوگ پڑھ لیں گے وہ پھر پیچھے چلے جائیں گے پھر دوسرے آئیں گے، جو کہ بھی ہم نے ترجمے میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، کیونکہ ہر صحابی اس بات کا حریص ہوتا تھا کہ نماز اللہ کے نبی کی امامت میں ہی پڑھے۔ اور اس سے اللہ آپ کو صحابہ کرام کی وہ خوبی بھی دکھے گی کہ میدان جنگ تک پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود کوئی اور نیکی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا جی آپ میدان جنگ میں آئے ہوئے تو اب یہاں بھی آ کے ہم نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ جماعت کی نماز کا شوق تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کا شوق ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ صورت کب ہوگی؟ جب اللہ کے نبی موجود تھے۔ ہاں آج بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے جب کوئی ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے نماز چھوڑنا ہی نہیں پسند کرتے۔ مثال دے دیتی ہوں صرف سمجھنے کے لیے کہ امام کعبہ آئے ہوئے ہیں، اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا ان کے پیچھے پڑھے، حالانکہ کوئی بھی انسان نماز پڑھائے، ہماری نماز تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے عمل کے ساتھ ہوتی ہے یا ہماری اپنے طور طریقے اور نیت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن صرف مثال کی بات ہے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھنا نہ چھوڑیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ مراد کیا ہے کہ آپ امام بن جائیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ صرف جہاد یا لڑائی جھگڑے کا دین نہیں یا صرف عبادات کا دین نہیں، بلکہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ علم اور عمل ساتھ ساتھ، جہاد یا جنگ میں نکلنا عمل ہے اور نماز ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ آپ ان کے لیے نماز کے لیے اقامت کہیں، کھڑے ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ فل تکم طائفۃ منہم معک، بس چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں. اب اس صورت میں ایک سچویشن جو اس آیت میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ پوری فوج دو حصوں میں بٹے گی. آدھے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ یا اپنے بچاؤ کا سامان جیسے زرہیں ہو سکتی ہیں ان کے جسم پہ پہنی ہوئی، ہود ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے ان کو اپنا دفاع کرنا ہے وہ لے کے رکھیں گے. اب کیا ہوگا، یہ ایک رکعت پڑھیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کر لیں، کون سا سجدے ہیں یہ، پہلی رکعت کے، پہلی رکعت پوری کر چکے، فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ پیچھے چلے جائیں گے. پیچھے کہاں چلے جائیں گے، سرحد پہ چلے جائیں گے، یہاں جنگ ہو رہی ہے. یعنی ایک رکعت پڑھ کے اب یہ جو گروہ ہے یہ پیچھے جائے گا. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، کون سا، لَمْ يُصَلُّوا، پھر آئے گا وہ دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. یہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے، یہ میدان جنگ میں تھے یا لڑائی کے لیے تیار تھے، دشمن سے دفاع کر رہے تھے ملک کا یا سرحدوں کا. اب یہ آئیں گے، فل یوسلو ماک، اور ان کو چاہیے کہ اب یہ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ. کس صورت میں، ول یا خزو حزرہم، اور چاہیے کہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان بھی، و اسلحتہم، اور اپنے ہتھیار بھی لے لیں. اس صورت میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری رکعت ہوگی لیکن مقتدین کی یہ پہلی رکعت ہوگی. آدھی فوج نے پہلی رکعت آپ کے ساتھ پڑھی، اب وہ ویٹ کر رہے ہیں پیچھے جا کے. دوسری فوج آئی، دوسری فوج نے آ کے دوسری رکعت میں اللہ کے نبی کو شامل ہوئے یہ لوگ، تو اللہ کے نبی کی یہ دوسری ہوئی لیکن ان کی پہلی ہوگی. یہ سارا اہتمام کیوں ہے، ود الذین کفروا، چاہتے ہیں یہ کافر، کون سے، جو اس وقت موجود تھے اور ہر دور کے لوگ. کیا، اچھا یہاں اوپر ایک لفظ رہ گیا، حزرہ ہم و اسلحتہ ہم، دو الگ چیزیں کیوں آئیں. حزر کہتے ہیں بچاؤ کو، مثال ہے حوض یا زرہ پہنی ہوئی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اسلحہ وہ ہوتا ہے جس سے حملہ کیا جاتا ہے، جس میں تلواریں بھی ہو سکتی ہیں اور نیزے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اور ایسی چیزیں. اب کیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے ہتھیاروں سے بے خبر ہو جاؤ. امتیاتکم میں اسباب ہے، کوئی سامان ضرورت کی وہاں چیزیں ہیں، کوئی قیمتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو کیا کریں، یہ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یہ یک بارگی تم پر ایک حملہ کر دیں. وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ساری فوج اکٹھی اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کے لیے کڑی ہو جائے تاکہ ہم سب کے اوپر اکٹھا حملہ کریں اور ان کو مار دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اور اب وہاں وہ ایک سچویشن پوری ہوئی، اگر اس کو تھوڑا سا ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ رکھ لوں تو کچھ سرکمسٹانسز ہیں جب یہ ہوگا. پہلے تو آپ دیکھیے کہ اتنی تفصیل کیوں بتائی، قصر نماز کا قرآن پاک میں طریقہ نہیں لکھا ہوا، عام نماز تک کا طریقہ نہیں ہے، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن پاک میں، صلاۃ الحاجات یا اگر صلاۃ الشکر ہے، یہ کچھ اس کے لیے تذکرے ملتے ہیں اور احادیث میں ان کا اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ملتا ہے، یہاں اتنی تفصیل کیوں بتائی گئی، اس کو پہلے دیکھ لیجئے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. ورنہ بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کہ یہ کیا دین ہے، دشمن سر پہ آیا ہوا ہے اور آپ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازیں ہی پڑھتے رہو گے، نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہاری فلائٹ نکل گئی، یہ کون سی نمازیں ہیں. یعنی بعض لوگ خود نہیں پڑھتے نا اور دوسروں کی بھی پڑھنی دوبر کر دیتے ہیں. ذرا کسی کو دیکھے، چار لوگ مل کے کہیں سفر پہ نکلیں، اس میں اگر اللہ کا ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور باقی چاہتے ہیں جی ہم نہیں پڑھتے یا سفر میں، خاموش رہے انسان، جو پڑھ رہا ہے اس کی قبولیت کی اور اپنی توفیق کی دعا کرے، لیکن لوگ مذاق شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں اس کی تذکرہ اس لیے کہ پہلی بات ہے نماز با جماعت کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ مومن ہر وقت آن کال ہوتا ہے، اللہ کو یہی تو بتانا ہے کہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد ایک بندہ جب اس وقت بھی جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ میں تو عام حالات تو کیا، میں جنگ میں بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ کون پڑھے گا، جو عام حالات میں سوتا رہے، جو نیند نہ چھوڑ سکے، جو مہمانوں کو ناراض نہ کر سکے، جو کاروبار کو پیچھے نہ ڈال سکے، دکان نہ بند کر سکے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے اور میدان جنگ میں جا کے نماز کا موقع آ جائے، کون پڑھے گا، اور جماعت سے کون پڑھے گا، جو عام حالات میں پڑھے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان جماعت کی نماز کا اتنا عادی ہوتا ہے कि उसके कहते हैं ना, जिंदगी में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, नफा हो नुकसान हो, वो जमात नहीं छोड़ना चाहता। इस वजह से यहाँ तذکرہ किया गया। और असल तो यही सिखाना मकसूद था कि जब हालात मुश्किल हों फिर जमो। मैं सोचती हूँ ये नमाजें तो एक हमारे लिए सिंबल बन जाती है ना, जिंदगी की छोटी छोटी नेकियां आम हालात में करनी बहुत आसान लगती हैं। बड़ी बड़ी नेकियां भी आम हालात में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन हालात बदलते ही, थोड़ी सी अपसाइड डाउन होते ही छोटी छोटी नेकियां भी मुश्किल होती हैं। इसकी बहुत बड़ी दलील आपका समर है, आपके मासूम प्यारे प्यारे बच्चे घरों में होते हैं, नमाज के लिए आना, क्लास के लिए आना, सबक याद करना, टेस्ट का देना, ये है असल मसला। घर में कोई बीमार हो गया, आ गया टेस्ट। ये टेस्ट नहीं है जो आप यहाँ आके पेपर्स की सूरत में देते हैं, आपका टेस्ट ये है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं। आपकी नींद, अगर अभी तक नींद ही नहीं पूरी हो रही, मैं सोचती हूँ 5 पारे पढ़ रहे हैं और अगर अभी अल्लाह का कुरान हमें उठा ही नहीं रहा नमाज से पहले, तो दुआ करने की जरूरत है कि जिस्म में दिल है भी कि नहीं है। रात छोटी होगी, सबकी छोटी है। इंसान दूसरों को देख के क्यों ताकत नहीं पकड़ता? इंसान जब तक एडवर्स हालात में अल्लाह की इबादत नहीं करता, याद रखिए वो काबिले भरोसा नहीं होता। आपने कभी किसी को दोस्त बनाना हो या कोई काम देना हो ना, तो आप क्या मेयार रखते हैं कि ये मुश्किल में मेरे काम आया था कि नहीं? मुझे जब इसकी जरूरत पड़ती है तब ये आता है कि नहीं आता? जब आपकी दोस्त के पास वक्त बहुत है, वो तो आएगी, वो तो शायद आपको भी बेजार करे, लेकिन उसका घर में दिल नहीं रख रहा, वो तो आके बैठेगी। उसको तो नाइट स्पेंड करनी है आपके पास, इसलिए कि उसके पास बहुत वक्त है। असल इम्तिहान क्या है कि कौन आपकी उस वक्त मदद करता है, या आपकी पुकार पे लब्बाई कहता है जब आपको जरूरत है या उसको मुश्किल है। ये मुश्किल अगर जिंदगी में आए तो खुशी मनाया करें, इनमें निकल के अल्लाह के लिए आए। खुशी, गम, दुख, सुख, बीमारी, सेहत चलती रहेगी, दिल लटका रहे, दिल लटका रहे। अल्लाह के नबी पर मौत की खशी थी। हजरत आयशा कहती हैं कि आपके चेहरे पे पानी डाला जा रहा था और जू ही होश आती तो आप कहते लोगों ने नमाज पढ़ी, कहा नहीं आपका इंतजार कर रहे हैं, कहा उन्हें को जमात खड़ी करें, खड़े हों सफे खड़ी करें, और साथ ही बेहोश हो जाते, फिर कुछ देर बेहोश रहते, फिर पानी डाला जाता, फिर होश आती तो कहते नमाज पढ़ी, नमाज नमाज। आखिरी लफ्ज अल्लाह के नबी की जुबान के, वस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम। मुझे ऐसे लगता है पूरा एक ईमान वाले बंदे की जिंदगी का पैकेज उसको दे दिया कि नमाजों की हिफाजत करना और अपने जेरे नगरी नगीन जो लोग हैं उनका ख्याल रखना, बच्चों का, बीवी का, यानी माशी माशर्ती जिम्मेदारियों को निभाते रहना। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि नमाज कितनी अहम है, और बंदा मोमिन हर हाल में अल्लाह के आगे कॉल पे होता है। डॉक्टर्स लोग जो हैं आप में से कोई सुनने वालों में, वो इस लफ्ज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई डॉक्टर ऑन कॉल होता है तो होता क्या है कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, है घर में, फौरन नहीं है, इमरजेंसी नहीं, लेकिन वो एक स्टेटस होता है उसका एक कि ये इस वक्त ऑन कॉल है। क्या कि किसी वक्त कोई इमरजेंसी होगी तो आपको आना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल में मरीज आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई किसी का ऑपरेशन है, आपको आना पड़ेगा। और एक ख़ास रेंज होती है, उससे बाहर लोग नहीं जाते। मेरी दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग हैं, तो वो खुद बताती हैं कि जब हमारे घरों में फंक्शंस या दावतें होती हैं तो हम इनके शौहर या जो भी डॉक्टर हैं वो उस हॉस्पिटल की रेंज से 2-4 मील से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि चंद मिनट वो देते हैं, उसके अंदर आपने हॉस्पिटल पहुंचना है। बैठे हैं तो हॉस्पिटल में बैठ के इंतज़ार कर लें, नहीं है तो आप घर से पहुंच जाएं, इतनी ज़रूरत है। पार्टियों में नहीं लोग जाते, घर वाले जाते हैं, शादियों में जाते नहीं जाते, क्यों? कि वो उस रेंज से बाहर है। दुनिया में जिम्मेदारी का एहसास, माल के लिए, जॉब के लिए इंसान इस तरह कर सकता है, तो अल्लाह को क्यों नहीं बताता कि अल्लाह ताला मैं भी ऑन कॉल हूँ। फिर इसी तरह यहाँ तस्करा इसलिए भी हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ने का सवाब हासिल करने की रग़बत दिलाई जाए। बंदा मोमिन नेकियों को ज़ाया नहीं करता, खुले दिल का नहीं होता, खुले हाथ का नहीं होता नेकियों के मामले में कि एक पकड़े और एक फेंक दे। कभी भी अमीर नहीं होंगे। बस लोग एक नेकी के जाने पर गम आए ना दिल में तो कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरी नेकी कर लेंगे, कल तक कर रहे थे ये नेकी, आज नहीं कर रहे। तो आप ज़रा सोचिए कि आप किस शख्स को अमीर कहेंगे? दौलत कमाए और फेंकता जाए, कमाए और उधर फेंक दी, कमाए और उसको दे दी, कमाए और उसको दी, क्या उसके ऊपर एंड उसके पास एंड पे जमा रहेगी माल दौलत? किसके पास होगा जो पहला कमाया है उसको सेव करे, उसको संभाले? नेकियों को संभालना नेकियों के करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हर वक्त नेकियों में हरीस रहें। फिर इससे एक और चीज़ भी जो मिलती है, वो क्या है कि जब मुसलमान मैदान जंग में एक इमाम की इमामत में نماز پڑھیں گے تو یہ منظر کافروں کے دل ہلا دے گا، دشمنوں پر روب تاری ہوگا۔ اتنی پابندی، اتنا ڈسپلن، اتنی سیدھی صفے، اتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں مسلمان، اتنے مہذب ہوتے ہیں مسلمان۔ ایک لیڈر کی لیڈرشپ پر اتنے مطمئن ہے کہ ایک سجدے میں جا رہے تو سب چلے گئے، اور تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ صرف مسلمانوں کا اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا دیکھ کر کئی قبیلے، کیا پوری پوری بستیاں مسلمان ہو جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا ایک عملی نمونہ ہے۔ عام ایک اور اس کی وجہ اسی کے ساتھ آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمان جو جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسجد کی چار دیواریوں میں ہوتی ہے، وہاں کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے دین نہیں دیکھ سکتا، اس کے دل پہ وہ روب اور ہیبت آ ہی نہیں سکتی دین کی۔ جو کھلے میدان میں کسی کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو کہے گا واہ یہ ہوتی ہے نماز۔ جیسے آج بھی اگر آپ نیٹ پہ حرم کی تصویریں دیکھیں کہ جہاں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایون ہم مسلمان ہیں لیکن اس کو دیکھ کر ایک دم دل ہلتا ہے۔ اور اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نان مسلمز تک بھی تو ایسی چیزیں جاتی ہوں گی نا، سرچ میں ڈال کے وہ خود بھی دیکھیں کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ثابت کر دیا کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ عبادت کے انداز بھی بدلے جائیں گے لیکن عبادت نہیں چھٹے گی۔ ہمارے دین کی خوبصورتی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں اپنی زندگیوں میں، ہمارا دین فلیکسیبل دین ہے، بدلنا نہیں ہے اس کو، اپنی مرضی سے چینجز نہیں کرنی، خواہشوں سے نہیں فلیکسیبل کرنا، لیکن حالات کے مطابق اس کو بدلنا ہے۔ تو اسی لیے یہاں کہہ دیا کہ ہتھیار اٹھانے پڑیں تو اٹھا لو، اسلحہ اٹھانا پڑے تو اٹھا لو۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ یہ صورت کب ہوگی، جب جنگ شہر سے باہر ہو رہی ہوگی، مقتدی یعنی امام کے ساتھ ہے، وہاں کوئی اور سورس ہی نہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر پاس شہر میں کوئی مسجد ہے، جماعت ہے، تو حالات بدلیں گے۔ اس پہ اتنی باتیں پورا حدیثوں میں کتاب الصلاۃ آپ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الخوف، یہاں صرف ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ حدیث میں 8 سے زائد طریقے ملتے ہیں نماز پڑھنے کے، جو اس وقت میں آپ کو نہیں لکھاؤں گی کیونکہ نہ ہم میں سے کوئی صلاۃ الخوف کی حالت میں جا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اس کو بعد میں دیکھنا چاہیں، اور انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام دو دفعہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں تو صرف اس بات پہ سے ہی آگے نہیں جا پا رہی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا جو تمہیں معاف ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو عادی ہوتا ہے نا نماز کا، وہ چھوڑ نہیں سکتا، وہ اللہ تو کہہ دے گا میں نے لکھ لی، تم رو ہر دن جماعت سے پڑھتے تھے میں نے لکھ لی، لیکن وہ کہتا اللہ میں کیا کروں، میرا دل نہیں ٹھکرا، میری عادت جا رہی ہے، مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو کہا یہ تم کر لو۔ پھر اسی طرح کچھ اور کیفیت، ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من مطر، اور اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا تم مریض ہو، مردا او کنت مردا ان تدعوا اسلحتکم، کس میں گناہ نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے، کہ تمہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار رکھو اور ساتھ رکھ لو اپنا بچاؤ، خضو حضرکم، بارش کی صورت میں یا مریض ہو۔ اب اس میں دیکھیں کھلا میدان کھول دیا، میدان کھول دیا، کسی موقع پہ میدان جنگ میں نہیں بھی ہیں، کسی اور ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں انسان کو اپنا سامان اٹھا کے نماز پڑھنی پڑے، ایئرپورٹس پہ ہیں، آپ کا ہینڈ بیگ ہے، اس میں آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کا بریف کیس ہے، آپ کی کوئی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، بالکل پورے شعور اور شرح صدر کے ساتھ آپ اس کو پکڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بیگ کو اپنے شولڈرز میں ڈال کے نماز پڑھیں، اسی بیگ کو اپنے سامنے رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ بھی کر سکتے ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ خضو حضرکم ہے، تو حضر بچاؤ کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں جب اسلحے کا لفظ آئے تو ہتھیار کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ بات بالکل عام ہے، کامن، ہر وہ چیز جس سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو وہ سارا کچھ تم کر لو گے۔ اب یہ تو تھی میدان جنگ کی بات، جب سارے نماز پڑھ رہے تھے، حالات ایسے تھے، لیکن فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، یعنی یہ جلدی کی نماز تھی، بعض دفعہ 4 رکعت کی بجائے صرف 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے صلاۃ الخوف میں، بعض دفعہ صرف 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ میں جب ان سارے طریقوں کو پڑھتی ہوں، اور انشاءاللہ جب آپ کو کتاب الصلاۃ میں پڑھاؤں گی، تو آپ دیکھیں گے خوبصورتی کہ کبھی کبھی صرف 1 رکعت، ایسے لگتا ہے مجھے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف رول کال لگوا جاؤ، सिर्फ मुझे आके बता जाओ कि तुम्हारा दिल अभी भी नमाज में अटका हुआ है। अल्लाह ताला गाफिल नहीं चाहते बंदे को करना कि गाफिल है, नहीं हम नहीं कर सकते। और हम सब औरतें तो खास तौर पे हम पढ़ने पढ़ाने वाले, इस सलातुल खौफ को आप अपनी क्लासुल खौफ पे ले आए, जमातुल खौफ। खौफ से मुराद बच्चों का खौफ, घर का खौफ, बीमारियों का खौफ, सफर, बर्फबारी का खौफ, गर्मी का खौफ, ट्रेन नहीं चल रही, ये खौफ। कितने खौफ है जो हमें इस क्लास में देर से लाते हैं और कभी नहीं लाते। कितने जो हमें सिर्फ ये मजबूर करते हैं कि बस अब हम इसको घर से ही सुन सकते हैं, यहाँ नहीं सुनेंगे। और एक दफा आपकी ग्रिप ढीली होती है तो आप आगे आ ही नहीं सकते। इन सारे खौफ के अंदर भी जो मुमकिन है कर लो। बस लोग कहते हैं हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, हम क्लास में नहीं आएंगे। कितनी देर का है? 1 घंटे का। कब जाना है? तब जाना है। आना कब है? तब जाना है। तो क्लास कितनी देर की है? 4 घंटे की। क्या आप उस 1 घंटे को निकाल के बाकी 3 घंटे नहीं ले सकते? आप शुरू में आ सकते हैं, आप बाद में आ सकते हैं, आप आए बीच में से उठ के जाएं फिर आए, वो अल्लाह ही मैं कह सकती हूँ कि इस मामले में जो आपको तकलीफ होगी ना, आपको इससे वो ईमान मिलेगा, वो दिल की ठंडक मिलेगी कि अल्लाह को कहेंगे अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए की। गई आई गई आई, इसलिए कि मेरा दिल इधर अटका हुआ था। ये नहीं करना कि वद्दुलो तुदखिनु फयुदखिनुन, थोड़ी सी सुस्ती है सारी छोड़ देनी। अब चूँकि यार डॉक्टर पे जाना है फिर ऐसा है छुट्टी कर लेते हैं, और फिर वहां जाने में और आने में और दिस एंड दैट। बस लोग कहते हैं नहीं हमें जाना दूसरी तरफ पड़ेगा। कुछ भी हो, इस्तफ्ते कलबक, एक दफा जरूर अपने दिल से पूछा करें कि मैं जिस चीज को छोड़ रही हूं क्या मैं उस कमी को सारी जिंदगी पूरा कर सकूंगी। आज आपको मेरी बात का शायद इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज से 2, 4, 10 साल बाद की बात कहती हूं, जब आप अपनी नोटबुक्स खोलेंगी ना, तो वो सबक जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट था या जिस दिन आप नहीं आ सकें किसी मजबूरी से, वो सफ़े आपका मुंह चिढ़ाएंगे, खाली होंगे। किसको पता है दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता। और जो नहीं आ पाता उसको फ़र्ज़ बनता है कि उसको मेकअप करे। आप कहते हैं हम अपनी दोस्त से नोट्स लेके लिख लेते हैं, वो नोट्स कितने हैं? 4-6 लाइनें लिखी हुई हैं, पूरे हो जाएंगे 2-2.5 घंटे की तफसीर के अंदर। यानी अपने ऊपर फ़र्ज़ करें कि जब जो लेसन छूटे अगले दिन आने से पहले उसको वेब पे जाएं। दूसरे पिछले सालों की मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2 पूरे फुल कोर्सेज के जो बड़े शुरू के हिस्से हैं ये सूरह निसा के वहाँ मौजूद है। 3 साल का दौरे कुरान मौजूद है वेबसाइट पे। नहीं सुन सकते? यहाँ की आपको सहूलतें दी जाती हैं, घर से आप सुन सकते हैं आप, और कुछ नहीं तो कोई मुमकिन तरीका रखे। लेकिन याद रखिए कि ये वक्त जो होते हैं ये आपको सिखाने के, ये अल्लाह से मोहब्बत के हैं। कितना दिल अटकता है। मिसाल है कि मैं आप सबको यहाँ एक रुख्सत दे दूँ कि आप सुबह आए बैठे, उसके बाद आप जाना चाहें तो चले जाएं। बिलफर्ज के रिसेप्शन पे आप बैठे हुए, आपका काम हो गया, सुबह ही रोल कॉल लगती है, अटेंडेंस है, आप जाने के वक्त बीच में चले जाएं चले जाएं। आपको रुख्सत मिले लेकिन आपके मैं क्यों जाऊं? मैं अपना नुकसान क्यों करूं? किसी और को यहाँ कोई और काम है, वो कोई आके बैठ गया काम कर रहा है, भाई अब जाए बंदा के मैंने नहीं जाना। मेरा मैं जब यहाँ तू तो मेरा दिल कितना मुतमईन है, मैं कितनी मुश्किलात से बची हुई हूँ, कितने सदमों से बची हुई हूँ। मैं सोचती हूँ यहाँ आके आपको एक लफ्ज़ भी अगर आप नहीं लिख सकते ना, आप बोलने वाला उन तेज बोल रहे हैं आप नहीं लिख पा रहे, आपको लिखना नहीं आता, एक लफ्ज़ भी ना लिख सकें, लेकिन ये सोचें कि इस वक्त में आप कितने गुनाहों से बचे हुए हैं। ज़ुबान खामोश है ना, चलती है तो गीबत भी हो सकती है, बुराई भी हो सकता है, ताना भी हो सकता है, गुनाहों से बचे हुए ना। किसी की बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर तुम नेकी की जगह पे बैठ के कुछ भी ना पा सको तो ये तो सोचो कि तुम कितने गुनाहों से बचे हुए हो, कितने तफक्कुरात से बचते हैं। क्या आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कुरान जब खुलता है तो आपको अपने गम भूल जाते हैं? अगर इस वक्त हम में से कोई घर होता तो हो सकता है कितने गम दिल को लगा के बैठ के बिस्तर पे लेटे होते। बीमारी भूलती है अपनी, अल्लाह जानता है कि यहाँ आके तो मुझे तो याद ही नहीं रहता। ये तो वो बना गए जो अल्लाह ने मुझे और आपको दे दी कि इसके लिए सजदों में सर रख दें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह तूने हमें दीन दुनिया के गमों से बेन्याज करा क्योंकि हमने तेरी किताब का गम लगाया, हमने इसको पढ़ना है सीखना। नहीं लिख पा रहे ना लिखे, अपने आप को जमा के रखेंगे, एक वक्त आएगा कि आप लिखने भी लगेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं फइजा कदई तुमसला, जब नमाज पूरी हो गई। क्या मतलब? ये दौड़ते भागते की नमाज थी। आप करें ये कैसी नमाज है, हथियार भी पकड़े हुए हैं, पकड़ा क्या? बस पढ़ ली है तुमने, बस फिक्र ना करो, मैंने लिख ली है। हाँ तुम कह रहे हो नहीं ज्यादा लंबा जिक्र नहीं कर सके नमाज में, दुआ नहीं पढ़ सके, तो उनका क्या हुआ? फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिकुम, आओ अब पढ़ लो। چلتے پھرتے پڑھو، لیٹتے ہوئے پڑھو، بیٹھتے ہوئے پڑھو، کیا نماز میں ہی صرف اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑتا ہے؟ کیا یہ وہ رابطہ ہے کہ کال کنیکٹ ڈسکونیکٹ ہو گئی تو اب آپ کی بات پاکستان نہیں پہنچ رہی، آپ کو ریسیور چھوڑنا ہی پڑے گا، نماز مختصر کر لو لیکن اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. اشارہ اس میں نماز کے بعد کے اذکار کی طرف بھی ہے. ہمارے ہاں نماز کے بعد عموماً دعا کی جاتی ہے، اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کے، اور وہ بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے مسجدوں میں، حالانکہ نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ اذکار کا ہے. اوراد بولتے ہیں اس کو، ورد کی جمع. اشارہ ہے اس میں کہ ہر ممکن حالت میں اب تم اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی نماز کو جائے نماز کے ساتھ لپیٹ نہ دو. یہاں ذکر کو اگر اللہ کی یاد کے معنوں میں لیں گے تو بڑا پیارا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ نماز اب تم جو تم نے پڑھی ہے، اس کا عملی اظہار تمہارے چلتے بیٹھتے اور تمہارے لیٹتے ہوئے ملے، زندگی میں تمہاری نماز جو ہے وہ نظر آئے. بعض لوگ جائے نماز لپیٹتے ہیں، ساتھ ہی تقویٰ لپیٹ دیتے ہیں، اور نماز کے بعد وہ ہر کام کرنے لگتے ہیں جو نہیں کرنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ یاد رکھو، تمہاری نماز تمہارے عمل میں دکھے گی. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اگر کچھ دنوں میں نماز میں کمی ہوتی ہے یا بیماری کی وجہ سے فوکس نہیں ہو سک رہے، لمبی نہیں پڑھ رہے، تو پھر ذکر زیادہ کریں، خاص طور پہ پیریڈس میں. جب حیض کی وجہ سے نمازیں چھٹتی ہیں نا، تو اس صورت میں پھر انسان کو ذکر اذکار زیادہ کرنا چاہیے. ہاں پھر اس کے بعد فَإِذَاطْمَأْنَنْتُمْ، ہاں جب اطمینان میں تم آ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ. کون سی مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ خوف کی حالت ختم، جنگ کی حالت ختم، بیماری کی حالت ختم، یعنی ہر وہ عذر جس نے تمہیں اچھی طریقے سے نماز پڑھنے سے روکا تھا وہ ختم ہو گئی. تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز پڑھو. مطلب کیا ہے؟ کہ عادت نہ ڈال لو کم پڑھنے کی، قیاس نہ کر لو کہ اچھا وہاں بھی تو چار کی جگہ دو ہی پڑھ لی تھی تو گویا کہ اب دو ہی پڑھ لوں، وہاں سوچا تھا نماز کے ساتھ ہی ذرا بیگ اور ہتھیار اٹھا کے رکھ لوں تو ایسے ہی ٹھیک ہے، وہاں دیکھا تھا کہ وضو نہیں کر سکے تو تیمم کر لوں، تو اب میک اپ کیا ہوا تو چلو وضو نہیں تیمم ہی کر لوں. ایسا نہیں کرو. فَإِذَاطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ایسے لگ رہا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا. اچھا یہاں تو میدان جنگ کی بات ہے نا، ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا خوشی کا موقع آتا ہے نا تو ہماری نماز چھوٹتی ہے. دیکھیے کسی کی سب سے زیادہ اطمینان کی کیفیت یا سب سے بڑی خوشی کا دن اس کی شادی کا دن ہو سکتا ہے، یا اس کے پیاروں کی شادی. دلہن ہے، بھاری جوڑا پہنا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، زیورات سے لدی پھدی ہے، رکوع نہیں صحیح کر رہی، سجدہ نہیں کر رہی، پھر بھی کہا کہ نماز پڑھو. یعنی جب صلاۃ الخوف میدان جنگ میں معاف نہیں ہے، نماز جب میدان جنگ میں معاف نہیں ہے، تو بتائے کہ شادی کے دن معاف ہوگی؟ کیا ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی کا اتنا اہم دن اللہ کی یاد سے بغیر گزر جائے؟ بیٹے کی شادی ہے، ماں کی نماز معاف ہو سکتی ہے؟ بیٹی کی شادی ہے، کیا باپ برات کے کھانوں میں مشغول ہے، نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اصل یہ وہ وقت ہوتے ہیں جہاں پہ تعلق جڑتے ہیں، جہاں عموماً ہمارے کٹ جاتے ہیں. کعب اطمینان ہے، اب صحیح نماز پڑھو. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز مومنوں پر وقت کی بندش کے ساتھ، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. موقوت وقت اس کا روٹ ہے، وقف تھا، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے وقت متعین ہے. ہر نماز اس کے وقت پر ادا ہوگی، یہ فرض ہے. یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھے نماز پڑھی، دو تین اکٹھی پڑھ لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے، انہوں نے پانچ کی جگہ تین نمازیں بنا دیں، ظہر اور عصر کو جمع کر کے انہوں نے ایک نماز بنا دی اور ظہرین کہہ دیا، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ایک دوسری بنا دی جس کو مغربین کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، مراد یہ کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے. یہاں وہ بات آتی ہے جو ہم پیچھے بھی تھوڑی سی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نمازوں کے وقت مقرر ہیں. معراج کے موقع پہ جب اللہ کے نبی پر نماز فرض ہوئی، اس کے اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ابتدائی اوقات میں نماز ادا کرائی. فجر کا ابتدائی وقت طلوع فجر سے لے کر تھا، اور ظہر کا یہ تھا کہ سورج کے ڈھلتے ہی، عصر کا یہ تھا کہ جب سایہ جسم کے برابر ہو جائے، مغرب یہ تھی جب سورج غروب ہو، اور عشاء جو تھی شفق غائب ہونے پہ. پہلے دن اس وقت پہ پڑھی، پھر دوسرے دن آئے تو فجر کب پڑھائی؟ سورج نکلنے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے. اور ظہر کب پڑھائی؟ جب سایہ قد کے برابر ہو گیا. عصر کب پڑھائی؟ جب سورج میں زردی ہو گئی یا سایہ دگنا ہو گیا جسم سے. اور مغرب کا پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا اور عشاء کا پڑھائی جب آدھی رات ہوئی، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ ان دو وقتوں میں نبیوں نے نمازیں پڑھی تھی اور آپ کی امت کی نمازوں کا وقت اسی کے بیچ میں. یہ ہمارے ہاں جو کیلنڈرز میں یا مسجدوں میں نمازوں کے وقت ادھر ادھر ہوتے ہیں، وہ اصل میں انہی دو کے بیچ میں 19-20 کے فرق سے ہوتے ہیں. ہم کیا کریں؟ اول وقت پہ پڑھ لیں، جب کسی نماز کا وقت شروع ہو اس کو پڑھ لیں. ہاں، عشاء کی نماز کو ذرا دیر سے پڑھنا اور گرمیوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھنا پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا، اگر مجھے لوگوں کا کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو بالکل آخری رات میں کر دیتا. اور ایسی بھی روایت ہم کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام انتظار کر کر کے اونگ اونگ کے بیٹھے رہتے کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھائیں، اور آپ نے بالکل آخری وقت میں پڑھائی. تو بہرحال اس پہ تو ڈیٹیل ساری آپ کو انشاءاللہ تفہیم و سنہ سے مل جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ نماز وقت پر، نماز وقت پر. اگر اس کے بعد اگر ہم پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے کسی اور طریقے سے، تو یہ چیز پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنے کام پہ کر لیں. اب آپ نہیں پڑھ سکے، چھٹ گئی، کیا کرے، فوراً پڑھیں. نماز کبھی فوت نہیں ہوتی. یہ جو قضا کا لفظ ہمارے ہاں آ گیا ہے نا، نماز قضا کر دو، چلو جی اب ظہر کو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، بس اب قضا ہو گئی ہے. قضا کا کیا تصور لیتے ہیں اپنے ذہن میں؟ اچھا اب عصر ہوگی، پہلے عصر کے سے پہلے پڑھیں گے تو پھر عصر پڑھیں گے، اور یہ جو بیچ کا وقت ہے یہ نماز کا نہیں. جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آتا، ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں، جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آتا، سوائے فجر کی بات، ظہر، عصر، مغرب اور کسی حد تک عشاء بھی، اگلی نماز کے وقت سے پہلے پہلے کے وقت میں آپ وہ نماز پوری ادا کریں گے. نماز قضا ہوتی نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے کہ جب آپ نے دیر سے پڑھی ہے تو اس کو بالکل پوری طرح سے پڑھیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کے بعد نمازوں کے اندر تھوڑی سی ہمیں اپنی بہتری لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ پڑھتے تھے اور آپ کا یہ معاملہ ہوتا تھا. ہاں، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا کہ کبھی آپ سے نماز رہ گئی. مثال ہے کہ خیبر سے واپسی پہ جب آپ تھے تو بہت تھکے ہوئے تھے سفر میں، تو فجر سے کچھ وقت قریب تھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سو جائیں، میں آپ کو اٹھا دوں گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی ایک کہتا ہے نہیں نہیں میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو اٹھا دوں گا. سب سو گئے. آپ دیکھیں بلال ٹیک لگا کے وہاں بیٹھ گئے، اپنے شاید اونٹ کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ یا کہاں ہوں گے، تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو سورج کا کنارا کھل رہا تھا، یعنی سورج نکل رہا تھا. اللہ کے نبی سب جب اٹھے تو آپ نے کہا بلال وہ تمہارا کال کدھر گیا، یعنی وہ جو تم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آج تو مجھے ایسی نیند آئی جیسی پہلے کبھی نہیں آئی. ایک تو اللہ کی طرف سے تھی، دوسری سفر کی تھکن آپ لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا واپس کر دی، اٹھو اذان دو. پھر بلال نے اذان دی، سورج چڑھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، سنت بھی پڑھی، فجر بھی کے فرض بھی پڑھے. خدا نخواستہ کسی وجہ سے فجر کی نماز اگر آپ کی نہیں ہوتی نیند کی وجہ سے، اٹھتے ہی فوراً پڑھیں گے، پھر ڈیلے نہیں ہوگا. آپ کے اچھا قضا تو ہو گئی، اچھا اب ناشتہ بھی بنا لوں، اچھا اب گھر بھی صاف کر لوں، اچھا یہ اچھا نہیں، پھر فوراً اب نہیں پڑھیں گے نا، یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے جو نماز میں سونے کی وجہ سے رہ گئی. یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اب قضا تو ہو گئی ہے، چلو اب 9 بجے اٹھ بھی گئے ہیں تو 11 بجے پڑھیں گے. یہ درست طریقہ نہیں، یہ تو پھر جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک انسان کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ باقی بھی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نماز کے لیے انسان کو رکھنا چاہیے بہتری کو. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نصیحت کی تھی کہ علی 3 کاموں میں جلدی کرنا، فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کو تیار رکھنے میں یعنی کفن دفن میں، اور جس کا ساتھی مر جائے یعنی بیوہ یا متعلقہ عورت یا مرد، تو اس کے دوسرے نکاح میں جلدی کرو، کیونکہ ان 3 چیزوں میں شیطان جو ہے وہ بہت جلدی آگے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کرنے اور رکھنے کی توفیق دے. بہت سارے مسائل اس میں آ سکتے ہیں لیکن وہ اس کا موقع اب تفسیر میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے. آخری آیت ہے سبق کی، فرمایا ولا تخینوا فی ابتغاء القوم، اور نہ ہمت ہارو اس قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، تو فإنہم یعلمون، تو بے شک وہ بھی تو بے آرام ہوتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم بے آرام ہوتے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم کو تو اللہ سے امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہت پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا موریل بلند کیا، ان کی ہمت بندھائی کہ دیکھو تم اگر کافروں کے ساتھ مقابلے میں نکلتے ہو۔ مثال ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ کے نبی پر یہ بات آتی ہے کہ جی بڑی جنگیں تھیں، ہر وقت محاذ تھا اور یہ تھا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوصلے بلند کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر میدان جنگ میں نکلتے ہو، چوٹیں لگتی ہیں، زخمی ہوتے ہو، شہید ہوتے ہو، تو کیا تمہارے مخالف کو نہیں لگتی؟ یہ جو تعلمون کا لفظ بار بار ہے، یہ علم سے ہے، حمزہ لام میم، علم، رنج و علم اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں، علیم، عذاب علیم کا لفظ بار بار آتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہیں اگر اللہ اپنے راستے میں لے آتا ہے تو کیا دوسروں کو نہیں لاتا؟ اگر آج تم دین کے نام پہ محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، تو کیا دوسرے نہیں کرتے؟ بظاہر دیکھا جائے تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ میدان جنگ سے لگ رہا ہے نا، کہ تم بھی نکلے وہ بھی نکلے، تم اللہ کے راستے میں مرے، شہید ہوئے یا غازی بنے، یا تمہیں مال غنیمت مل گیا یا تمہیں جنت کی مہمانیاں مل گئیں، تمہارا کیا بگڑا؟ لیکن سوچو جو بدر تک آئے، جو احد تک آئے، جو خیبر تک گئے، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، وہ بھی تو نکلے، وہ ان کا مقصد کیا اور تمہارا کیا؟ اگر آپ اب تک ماشاءاللہ جتنا تذکرہ ہو چکا سورہ بقرہ میں، سورت آل عمران، سورت نساء میں، جنگ اور جہاد کے ناطے سے، تو میرے تو ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں جہاد کا لفظ ایک عجیب و غریب چیز بن چکا ہے، وہ بالکل وہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر مسلمان کو محنت کر کے، کوشش کر کے وہ چیز دینا چاہتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہو۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اگر بالفرض دنیا میں آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ مثال ایک مسلمان سپاہی اور ایک کافر سپاہی ہے، کیا کافر کے گولی لگتے اس کو درد نہیں ہوتا؟ اس کا بازو کٹتا درد نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ ہوا تو اس کو اس کے بدلے میں ملا کیا؟ زمین کا ٹکڑا۔ اگر کوئی پروفیشنل سولجر ہے تو سیلری مل جائے گی، لیکن ذرا سوچو کہ مسلمان کو کیا ملا؟ کہ ترجون من اللہ، تمہیں تو اللہ سے بڑی امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولا تہینوا کہہ کر بتا دیا کہ مسلمانوں کو کفار سے کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہنا، ہمت نہیں چھوڑنی، نہ تیاری میں پیچھے رہنا ہے۔ مادی طاقت محنت سے حاصل کرو اور روحانی طاقت عبادات سے حاصل کرو۔ اگر وہ جہاد فی سبیل طاغوت میں مر کھپ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ فی سبیل دنیا میں اتنا تڑپ رہے ہیں، تو بتاؤ تمہیں تو اللہ نے جنتوں کے وعدے دیے ہیں، تمہارے لیے تو اللہ نے اتنا کچھ رکھا ہے۔ دیکھیے ذرا میدان جنگ سے باہر لا کے اس آیت کو رکھیے، تو آج دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے لوگ 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج لوگ صرف ریسرچ کے نام پہ وقت، پیسہ، مال لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ اللہ کہہ رہے مسلمانوں، اگر تمہارا وقت لگ رہا ہے اللہ کے راستے میں، تمہارا مال لگ رہا ہے، تمہاری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، تمہاری صحت لگ رہی ہے، تمہاری جوانی لگ رہی ہے، اور اسی طرح کافر کی بھی کسی چیز میں لگ رہی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل میں یہاں فوکس سیدھا کروایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم بھی چیک کرو کہ تم یہ سارے کام کر کیوں رہے ہو۔ کیا تم وہاں تو میدان جنگ میں لوگ جاتے تھے، اگر آج ہم علمی جنگ میں آ کے علمی میدان میں بیٹھے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے؟ نمبر لینا، رزلٹ اچھا آنا، تعداد بڑھانا، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنی صفیں بھر گئیں، کتنا ہال آ گیا، یہ فوکس ہے تمہارا، تو پھر تم سمجھ لو کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں آج تقریباً 1,30,000 پتہ نہیں 1.3 بلین مسلم ہے دنیا میں۔ کیا کیا؟ کوئی کارنامہ ملا؟ کبھی نہیں۔ اسلام جو ہے نا، وہ گنا نہیں جا سکتا، تولا جاتا ہے۔ آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو 1.3 بلین مسلمز کو ترازو میں ڈالیں، پھر دیکھیں اندر سے ایمان کتنا نکلتا ہے۔ اصل ایمان کی قیمت ہے، مسلمان کو اس کا ایمان بڑا کرتا ہے۔ ایک موقع پہ کسی نے عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگوں کا مذاق اڑایا تھا، جب یہ کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں، ان کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا مذاق اڑانے والے، ان کو نہیں پتا کہ کل میدان محشر میں عبداللہ کی ایک ایک ٹانگ جو ہے یوہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق دبلے پتلے تھے، اب کپڑا باندھتے تھے کمر کا تو وہ بار بار گر گر جاتا تھا، جسم پہ گوشت ہی نہیں تھا کہ جس پہ کچھ کپڑا ٹھہر جائے، لیکن کل قیامت کے دن ان کا کتنا وزن ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کافر मोटा ताजा काफिर क्यामत के मैदान में लाया जाएगा और पलड़े में उसका वजन मच्छर के पर का भी नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों को बात मालूम होगी कि क्यामत के दिन जहां हमारी नेकियां तुलनी है ना, अमालनामे तुलने हैं सहीफे, इस तरह हमने भी तुलना है। हमारा ईमान उस दिन वजन लेके आएगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि मुसलमान तो अल्लाह से पुरउम्मीद होता है। किस चीज में? कि मैं अल्लाह को राजी करूं। फोकस सीधा करना है, अल्लाह की नजरों में मेरा मुकाम क्या है उसकी फिक्र करनी चाहिए। वो अलीमन हकीम है, उसको खूब पता है। इस लफ्ज में देखिए उम्मीद भी है और धमकी भी है। सच्चे ईमान वाले को, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाले को इसमें उम्मीद दिलाई जा रही है कि दुनिया में तुम्हारी कोशिशों का कोई नतीजा ना निकले तो गम ना करो, अल्लाह तुम्हें देगा। और रिहाकारी, दिखावे या सिर्फ दुनिया की इज्जत और शोहरत और सिर्फ नंबर लेने देने के लिए इंसान अपने आप को काम दीन के काम में लाता है, या बड़ाई के लिए, या ओहदे लेने के लिए, या अपना नाम बड़ा करने के लिए, तो इसमें धमकी है कि तुम याद रखो अल्लाह की नज़र तुम्हारे अमल पे है। एक मुसलमान किस चीज़ की उम्मीद कर सकता है? क्योंकि यह लफ्ज़ आता है ना तरजूना, रिजा से है, रौ जीम हमजा इसका रूट है, उम्मीद को कहते हैं। देखिए मुसलमान की सिर्फ दो उम्मीदें होती हैं कोई भी काम करें, वो नमाज पढ़े, मैदान जंग में जाए, इल्मी महाज पे काम करे, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए लगा दे। दो नियतें हैं उसकी, नंबर एक जन्नत पाना और दूसरी अल्लाह की रजा। ये दो हैं। दुनिया के अंदर कामयाबी मिल रही है तो मिल रही है, नहीं मिल रही तो नो प्रॉब्लम। ये बात पीछे कई दफ़ा तस्करे में आ गई कि हम सब का फोकस दुनिया की कामयाबी नहीं है। हम ये कुरान पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, आपको लफ्जी तर्जमा याद करा रहे हैं, आपकी तजवीद ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। गोल यह है कि आपकी आखिरत संवर जाए, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं। तो जिस बंदे की उम्मीदें अल्लाह से लगेंगी, फिर वो दुनिया की कामयाबी को इतना अहम नहीं समझता कि दुनिया में कामयाब होने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर दे। देखिए काफिर है ना, उसके लिए मेथड बिल्कुल अहम नहीं होता, वो जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीक़ों से कामयाब होना चाहता है। मोमिन जो है ना, उसके लिए मेथड बड़ा अहम है, क्योंकि मोमिन तकवा की रस्सी से बंधा होता है। हमारे यहाँ कहते हैं सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो टेढ़ी से निकाल लो, ईमान वाला ऐसा कभी नहीं करता। सीधी उंगलियों से निकलेगा घी तो निकालेगा, लेकिन कोई अनलॉफुल मीन यूज़ नहीं करेगा कामयाब होने के लिए। बाज़ दफ़ा दुनिया में थोड़ी मेहनत करते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलता है, बाज़ जगह बहुत मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन इनसे ये नहीं मतलब निकलता कि वो लोग नाकाम हो गए हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि दुनिया की कामयाबी और अल्लाह की रजा ये एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग चीज़ें हैं। कभी कभी दोनों साथ मिल जाती हैं, दुनिया में भी इंसान कामयाब हो जाता है और अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। कभी कभी दोनों ही नहीं मिलती, दुनिया भी नहीं अच्छी बनी, अल्लाह भी नहीं राज़ी हुआ। अच्छा, कभी अल्लाह राज़ी होता है तो लोग भी राज़ी हो जाते हैं, और कभी अल्लाह राज़ी है तो लोग नाराज़ हैं। ये सब गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि ईमान वाले को कि अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को राज़ी करें। ये है तरजून मिन अल्लाह ही मा ला यरजून। तुम तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ करते हो, लेकिन ये किसके लिए करते हैं? और मैं हैरान होती हूँ जब लोग सिर्फ दुनिया के लिए इतनी मेहनतें करते हैं, मैं सोचती हूँ इनको तो कुछ भी नहीं मिलना। हम तो अगर इल्म ही हासिल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें भी इबादत का अजर है। और वो लोग जिनको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ डिग्री के लिए 16-18 साल तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और लोग जाते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें दुनिया से हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन सारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा फोकस ठीक कर दे। आप सबको भी यही पैगाम है, मत नंबरों पर पढ़ें, मत रिज़ल्ट पर जाएँ, मत आप छोटी छोटी चीज़ों को खौफ बना के अपने लिए दीन अपने इस कोर्स से दूर हों। टेस्ट देना पड़ेगा इसलिए मैं सीरियस नहीं होती, नहीं ना दे टेस्ट, सीरियस तो हो, सीरियस होना पड़ेगा इसलिए बाज़ लोग अपने आप को फोकस नहीं करते। तो बस दुआ करें कि कोई ऐसा तरीका जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे सबक पूरा हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।